أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا علي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. ایزان محترم کل موضوع کے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ سے ہو چکی تربیت کے عنوان سے, آپ اس کو تربیت اسلامی کا نام دے دیجئے, اسلامی تربیت کا نام دے دیجئے. اور دو تین منٹ لوں گا کل کی تقریر کا خلاصہ تاکہ تسلسل قائم ہو جائے, کل کی مجلس سے ہمارا رابطہ برقرار ہو جائے. خلاصہ کل کی گفتگو کا یہ تھا کہ ہم مسائل کی طرف نشاندہی کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, مسائل پیش آتے رہیں, مسائل کا حل کیا ہے اور اس کو کون حل کرے گا, کیسے لوگ ہوتے ہیں جو مسائل کو حل کرتے ہیں. مسائل کو پیدا کرنے والے تو معاشرے میں آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں. مسائل پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, مسئلے ایجاد کرنا سب سے آسان کام ہے. اتنے بڑے مجمع میں ایک آدمی مسئلہ ایجاد کر سکتا ہے, اتنا تجربہ تو آپ کو بھی ہے مسئلہ ایجاد کرنا, لیکن اتنے بڑے مجمع کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے تربیت ضروری ہے نا, کیسے تربیت یافتہ افراد ہوں جو بڑے بڑے مجموعوں کو بڑی بڑی قوموں کو یا اس کو کنٹرول کر سکیں, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بچپن سے چلنا پڑتا ہے, سینکڑوں ہزاروں افراد کی تربیت کرنی پڑتی ہے جب جا کے کوئی ایک اس قابل بنتا ہے کہ قوم کی رہبری کر سکے. ویسے تو ماشاءاللہ آپ کو کمی نہیں ہے, بہت سارے ہیں, خدا کا شکر ہے اس معاملے میں آپ بڑے خود کفیل ہیں, جتنے بھی رہبر آپ کی ہیں شاید کہیں بھی نہ ہو. یعنی پاکستان کی سطح کی بات کر رہا ہوں, صرف آپ کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا یہی حال ہے, جو ہمارا حال ہے وہی پورے ملک کا حال ہے. رہبر کے معاملے میں ہم لوگ خود کفیل ہیں, لیکن ہم ان رہبروں کی بات کریں جو تاریخ کا رخ موڑتے ہیں, جو طوفانوں کا رخ موڑتے ہیں, جو سیلاب کے دھاروں کو پلٹ دیتے ہیں. ہم ان رہبروں کی بات کریں کہ جو بالکل مخالف سمت میں چلتے ہیں اور بالکل ایک دم دھارا موڑ کے رکھ دیتے ہیں, تاریخ رقم کر کے چلے جاتے ہیں, تاریخ رقم کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھیے تاریخ میں دو قسم کے کردار زندہ رہتے ہیں, باقی سب فنا ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. اربوں خربوں بلکہ خربوں کو بھی کروڑوں سے ضرب دے دیجیے, نہ معلوم اتنے افراد آ چکے اور جا چکے, باقی کون رہا تاریخ میں؟ باقی رہ جاتا ہے شداد, باقی رہ جاتا ہے نمرود, باقی رہ جاتا ہے فرعون, یا باقی رہ جاتے ہیں موسیٰ, باقی رہ جاتے ہیں ابراہیم, باقی رہ جاتے ہیں جناب اسماعیل, باقی رہ جاتی ہیں جناب ہاجرہ. یعنی دو کریکٹر باقی رہتے ہیں, ایک پازیٹو ایک نگیٹو, باقی سب ختم ہو جاتے ہیں. کیا مطلب پازیٹو اور نگیٹو کریکٹر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ کریکٹر باقی رہتا ہے جو تاریخ پہ اپنا اثر چھوڑ کے جاتا ہے, چاہے منفی اثر چھوڑے چاہے مثبت اثر چھوڑے, بس دو باقی رہتے ہیں, باقی سب ختم ہو جاتے ہیں. یعنی کروڑوں لوگ جو جی رہے چلے جائیں گے, سرمایہ دار ہو کے چلے جائیں, غریب ہو کے مر جائیں, جاگیردار ہو کے مر جائیں, افسر ہو کے مر جائیں, وزیر ہو کے مر جائیں, سفیر ہو کے مر جائیں, مر گئے, ختم ہو گئے, قصہ ختم. پچاس سو سال بعد کوئی نام بھی نہیں جانتا. اب تاریخ میں کتنے نام آپ کو یاد ہیں, لیکن جو نام یاد ہیں وہ ایسے نام ہیں کہ جو تاریخ پہ اپنا اثر چھوڑ کے گئے, یا منفی اثر یا مثبت اثر. منفی اثر چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کے نام عبرت بن جاتے ہیں, گالی بن جاتے ہیں. کوئی ماں اپنے بیٹے کا نام فرعون اس لیے نہیں رکھتی کہ فرعون تاریخ کا وہ کردار ہے جو منفی اثرات چھوڑ کر گیا, اثرات چھوڑ کر گیا, نام باقی ہے, نام تو زندہ ہے نا فرعون کا, لیکن کس طرح سے زندہ ہے؟ عبرت بن کے زندہ ہے, سبق آموز بن کے. یعنی ایک انسان کو ڈرانے کے لیے زندہ ہے کہ دیکھو یہ ایک کریکٹر تھا. نمرود نام زندہ ہے نا, نام تو باقی ہے تاریخ میں, لیکن منفی اثر چھوڑ کے گیا ہے تاریخ پہ. تاریخ میں یہ دو کریکٹر باقی رہتے ہیں, باقی سب ختم ہو جاتے ہیں. دو کریکٹر باقی رہتا ہے جو تاریخ پہ اپنا اثر چھوڑ کے جاتا ہے, چاہے منفی اثر چھوڑ کے جائے چاہے مثبت. منفی اثر چھوڑ کے جائے گا تو نام گالی بن جائے گا, نام برا بن جائے گا, نام عبرت بن جائے گا, واقعات عبرت بن جائیں گے. اگر مثبت اثر چھوڑ کے جائے گا تاریخ پہ اثر چھوڑ کے جائے گا مثبت اثر تو نشان راہ بن جائے گا, منزل کا نشان بن جائے گا, نشان منزل بن جائے گا. یعنی خواہش کرے گا انسان کہ میں اس راستے پر چلوں کہ تاریخ میں میرا نام زندہ رہے اور مثبت زندہ رہے. منزل نہیں, جناب موسیٰ, جناب ابراہیم, جناب اسماعیل, یہ تو انبیاء ہیں نا. انبیاء ائمہ یا ائمہ کا ساتھ دینے والے وہ نابغے روزگار افراد, چاہے وہ کھجور فروش ہوں, چاہے وہ تمر فروش ہوں, چاہے وہ غلام ہوں, چاہے وہ کنیزیہ ہوں, لیکن تاریخ میں اس لیے زندہ ہیں اور عزت کے ساتھ زندہ ہیں کہ تاریخ پہ اپنا اثر ڈال کے گئے. تاریخ پہ اثر ڈال کے گئے نا, تاریخ میں اثر ڈال کے. اب اس لیے میں نے اس عنوان کا, اس موضوع کا انتخاب کیا کہ تاریخ میں اثر ڈالنے والے افراد اچانک وجود میں نہیں آتے, بلکہ ایک تربیتی پروسیس ہے, تربیت کا پروسیس ہے جو ان کو وجود عطا کرتا ہے. آپ کہیں گے کہ انبیاء کو تربیت کی ضرورت کیا ہے, ائمہ طاہرین کو تربیت کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں, واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن پروردگار نے طریقہ یہی اختیار کیا کہ بظاہر تربیت نظر آئے تاکہ آپ کو ایک اسکول آف تھاٹ مل جائے کہ اگر جناب اسماعیل اس قربانی کے لیے آمادہ ہوئے ہیں تو ماں کے دودھ کا بھی اثر ہے, باپ کی تربیت کا بھی اثر ہے. اگر جناب اسماعیل کی والدہ اتنی بہادر اور دلیر نہ ہو کہ اپنے بچے کو بے آب و گیا اور سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان چھوڑنے پر, اس کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جائے, تو جناب اسماعیل کے سامنے قربانی کی مثال کہاں سے آتی؟ اگر باپ کی یہ تربیت نہ ہوتی جناب اسماعیل کے لیے قربانیوں کی, گھر کا یہ ماحول نہ ہوتا, تو جناب اسماعیل اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے یا ذبح کروانے کے لیے تیار کیسے ہو جاتے؟ تو تربیت تو ہے نا, نظر آ رہی, بے شک معصوم ہے, بے شک نبی ہے, لیکن سنت الہی یہ ہے کہ ایک تربیتی قانون سے گزرنا پڑے گا, ایک تربیتی قاعدہ سامنے آنا چاہیے. پہلے مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بعد والی آگے والی بات کرنے میں مجھے کوئی مشکل نہ ہو. معصوم ہے, امام ہے, لیکن تربیتی قاعدے سے گزارا جائے گا. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی گود آغوش, جناب سید الشہداء کو ایسی ہی آغوش چاہیے, امام حسن مشتبہ کو ایسی ہی آغوش چاہیے, ایسا ہی آنگن چاہیے, ایسا ہی ماحول چاہیے, یہی پاکو کا ماحول چاہیے, یہی دلیری اور شجاعت کا ماحول چاہیے, یہی مسائل میں گھرے ہوئے مسلمان چاہیے. ایک پروسیس ہے جس سے گزرنا ہے. اور دیکھیں تربیت سامنے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, مسجد میں اگر جائیں گے خطبہ یاد کر کے آئیں گے, ماں سنے گی. اب یہاں یہ کہیں نہیں کہہ رہا کوئی کہ بھئی یہ تو معصوم ہے, یہ تو لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے آئے, کہ نہیں, یہ تربیت کی اسکول اگر سامنے نہ ہوا تو آنے والے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ لہذا حسنین کے بچپن کو سلامت رکھا, رسول نے بھی ان کے بچپنے کی حفاظت کی, علی نے بھی ان کے بچپنے کی حفاظت کی, فاطمہ زہرا نے بھی ان کے بچپنے کی حفاظت کی. گلیوں میں کھیل کر رسول نے بتایا کہ دیکھو ان کا بچپنا عام بچوں جیسا بھی ہے. بے شک امام ہیں, بے شک امام ہیں, لیکن کھیلنا کودنا ان کا حق ہے, نانا دادا کی پشت پہ سوار ہونا ان کا حق ہے, ان کی زلفوں سے کھیلنا ان کا حق ہے, بچوں کی طرح آپس میں مسابقہ کرنا, کبھی تحریر کا, کبھی اور کسی کام میں, کہا یہ ان کا حق ہے, بچوں سے ان کا بچپنا نہ چھینو. تو رسول نے عملی طور پہ, مولا کائنات نے عملی طور میں بتایا کہ دیکھو امام ہے, معصوم ہے, منسوس من اللہ ہے, لیکن بچپنا بچپنا ہے. تربیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بچپن کے حقوق ان کو دے دو, جو ایک بچے کا حق ہے, پیدائشی حق ہے بچے کا, وہ مسکراہٹ بھی اس کو دو, وہ کھیل کود بھی اس کو دو, وہ پیار بھی اس کو دو, تاکہ وہ تمہاری بات سمجھنے کے قابل ہو سکے. تو معصومین نے اپنے گھر کے ماحول کو کیسا رکھا؟ ان بچوں کو ان کا بچپنا دیا تاکہ تاریخ میں محفوظ رہ جائے کہ یہ بچے کھیلتے بھی تھے, یہ بچے مقابلہ بھی کرتے تھے, یہ بچے نانا کی شانوں پر سوار ہو کر زلفوں کو لگام کی صورت میں, کہ سب کی سواریوں کی تو لگام ہے, ہماری سواری کی لگام کہاں؟ تو آپ نے دیکھا اس بچپنے کو محفوظ کیا. بچہ آج شہزادہ آ رہا ہے مسجد سے پورا خطبہ یاد کر کے آ رہا ہے, اور وہی جو بچوں کا انداز ہے کہ ماں کو آ کے بتانا کہ آج نانا جان نے یہ خطبہ دیا. کہہ سکتی ہے معصومہ کہ بیٹا تم تو امام ہو, تم تو علم لدنی کے حامل ہو, تمہیں کیا ضرورت؟ لیکن نہیں, بچپنے کی حفاظت کی جا رہی ہے. شوق سے ماں اپنے بیٹے کی تقریر سن رہی ہے, سن رہی ہے نا, شوق سے اپنے بچے کی تقریر سن رہی ہے. اور صرف سنا نہیں بلکہ بچے کے بابا کو بھی بتایا کہ میرا بیٹا مجھے پوری تقریر آ کے سنا دیتا ہے. اور جب بابا نے چھپ کر سننا چاہی اپنے بیٹے کی تقریر, تو بچے کی زبان میں لڑکھڑا کر بتا دیا کہ بچپنا صحیح, امام صحیح, لیکن بچپن کا تقاضا اور سعادت مند اولاد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. دیکھا آپ نے, اس لیے ہم اول سے لے کر چل رہے ہیں, آپ کو بالکل ابتدا سے لے کر چل رہے ہیں, کہ پہلے سمجھ لیجئے کہ بچپنا ہے کیا. بچپنا حفاظت کرنے کے لیے, بچوں کو ایسے ان کا بچپنا نہ چھینو. بچے بکرات نہیں ہوتے, بچے سکرات نہیں ہوتے, بچے افلاطون نہیں ہوتے. ان کا بچپنا محفوظ رکھو, ان سے توقع مت کرو کہ تمہاری عمر کے حساب سے وہ سوچیں گی, تمہاری عمر کے حساب سے وہ چلے گی. نہیں, یہ بچے, معصومین نے اپنے گھر میں بچوں کو بچوں کی طرح رکھ کے بتایا. وہ معصوم ہیں, انہیں کسی کی تعلیم کی ضرورت نہیں. لیکن اگر ہم نے یہ طریقہ نہ اپنایا تو تمہیں وہ اسکول کہاں سے ملے گا, وہ اسکول آف تھاٹ کہاں سے ملے گا, تم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرو گے؟ تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام تو سلام کی زبان کی لڑکھڑاہٹ نے بتا دیا. اب ایک منٹ مجھے دے دیجئے, واقعے کی تکرار کر دوں. جن بچوں نے نہ سنا ہوگا ان کے ظاہر میں نے کلرز کر دیا کہ بچوں اور جوانوں کے لیے میں یہ مدارس پڑھ رہا ہوں, بڑے تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, بچوں کے لیے پڑھو. تو اس واقعے کو نقل کر دوں کہ جب مولا کائنات کو یہ معلوم ہوا کہ میرا بیٹا اپنے نانا کے انداز میں پوری کی پوری تقریر اپنے نانا کی سناتا ہے تو چھپ گئے, پردے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیا. دوسرے روز کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو میں اپنے بیٹے کی خطابت سنوں گا, میں اپنے بیٹے کی تقریر سنوں گا, اس کی حوصلہ افزائی کروں گا. شہزادے آئے اور ماں نے شوق کا اظہار کیا, شوق ظاہر کیا کہ بیٹا آج میرے بابا نے کیا تقریر کی. اور شہزادے نے جو ہی تقریر شروع کی اٹک گئے, زبان میں لغزش آ گئی, الفاظ اٹکنے لگے, رکنے لگے, بولتے ہوئے جھجکنے لگے. ایک بار کوشش کی, دوسری بار کوشش کی, تیسری بار کوشش کرنے کے بعد چاروں طرف نگاہیں گھما کے کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے اے مہدر گرامی میرا کوئی بڑا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے ادب, یہ ہے تہذیب. یعنی پہلا مرحلہ بچے کا وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلو بھی, اس کو کھیلنے کا موقع بھی دو, اس کا پورا بچپن اسے دو. پہلا درس یہ ہے کہ اسے بڑوں کا ادب اور احترام سکھاؤ. سب سے پہلا درس کہ اسے بڑوں کا ادب اور احترام سکھاؤ. اگر تم نے اسے بڑوں کا ادب احترام نہ سکھایا آگے چل کر کیا ہوگا؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسعد السیاسات نقل العادات. مشکل ترین سیاست یہ ہے کہ کسی کی عادت کو انسان بدل دے. یعنی عادت کا بدلنا کتنا مشکل ہے, عادتیں پختہ ہو جائیں, عادات مضبوط ہو جائیں تو ان کو بدلنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. انسان کی مزاج کو نہیں بدل سکتا. تو کہا یہ سب سے مشکل سیاست ہے کہ انسان کسی کی عادت کو بدلے. لہذا بچپن سے بچوں کو کھیلو بھی, بچوں کے حقوق ان کو دو. یہ کھیلنا کودنا ان کا حق ہے, یہ ہنسی ان کا حق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلی تربیت کیا ہے کہ جب کوئی بڑا گھر میں داخل ہو اسے سلام کرنا سکھاؤ. آپ دیکھتے نا میں آج کل کا جو ماحول ہے کہ بچوں کو ہمیں سلام کرنا پڑتا ہے, السلام علیکم بھائی, تو جواب دے دے تو اس کی مہربانی. کیونکہ اس کا بچے کا قصور نہیں بلکہ بڑوں نے اس کو یہ تمیز سکھائی ہی نہیں کہ جب کسی بڑے کو دیکھو سلام کرو, چاہے گلی میں دیکھو چاہے سڑک پہ دیکھو. کتنا خوش ہوتا ہے, بڑے سوائے دعا کے کچھ دیتے ہیں؟ دعا ہی تو دیں گے اور تعریف بھی کریں گے، بچے کی تعریف تھوڑی کریں گے، بچے کی تعریف در حقیقت والدین کی تعریف ہوتی ہے. ارے بھائی کس کا بچہ ہے، کتنا مہذب ہے، کتنا احترام کرتا ہے بڑوں کا، کس کا بچہ ہے، فلاں صاحب کا بچہ. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا بچہ جب محلے میں نکلا تو یہی بچہ آپ کے لیے عزت کا باعث بھی بن سکتا ہے، یہی بچہ آپ کے لیے ذلت کا باعث بھی بن سکتا ہے. ارے تو اسی لیے تو معصوم ارشاد فرما رہی ہے کہ ہم ان کی اولادوں کی طرح ہیں کہ نہیں، یہ سارے شیعہ، کہ ہمارے لیے عزت کا باعث بننا، ہمارے لیے ذلت کا باعث نہ بننا. تم جو کام کرو گے لوگ اسی نظر سے دیکھیں گے کہ کس کا ماننے والا ہے. تو یہ بچوں کے لیے کہ پہلے ان کا بچپنا حفظ کرو. لیکن کہاں سے شروع ہوتی ہے پہلی تربیت؟ تین مرحلے، ایک گھر میں، ایک مدرسے میں، ایک معاشرے میں. گھر میں ان کا پہلا استاد کون ہے؟ ان کی ماں. دوسرے نمبر پہ ان کا باپ، یعنی ماں باپ، مگر پہلے مرحلے میں ان کی ماں. یہ ایک مکتب ہے، پہلا مکتب. اگر یہاں بنیاد کمزور رہ گئی سب جگہ کمزور پڑتی چلی جائے گی، سب جگہ. اور اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے مومنو، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں سے. اے مومنو بچاؤ اپنے آپ کو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو. اس آگ سے وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. یہ کیا بچانے کو کہا جا رہا ہے؟ صرف اپنا بندوبست نہیں کرنا، اپنے بچوں کو بھی بچانے کا بندوبست کرنا. لہذا پہلا مرحلہ تربیت کا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماں کی آغوش سے. کہا کہ بدبخت ہے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بدبخت بھی نہیں بلکہ لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ ان والدین پر لعنت ہو جو اپنے بچوں کے آنکھ ہونے کا باعث بنتے ہیں. یعنی بچے جن کو آنکھ کر دیا جاتا ہے، تاکہ ان والدین پر لعنت ہو. بعض وقت تو بچوں کا قصور ہے، لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے؟ ان والدین پر لعنت جو باعث بنتے ہیں. یعنی تربیت سے بے توجہ رہتی، بے خبر رہتی، تربیت نہیں کرتے بچوں کی. اب تربیت کیوں کریں صاحب؟ جنتی جو ٹھہرے، جب جنت میں جانا ہے تو تربیت کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ جنت کے چکر میں کیا کیا؟ ایک پوری نسل کو برباد کرنے کا راستہ کھول دیا. کیونکہ تربیت کا دروازہ تو بند ہو گیا نا، اب تربیت کیسی؟ اب آپ جو بھی کر لیجیے آپ کو جنت میں جانا ہے. نہ اخلاقیات کی ضرورت، نہ احکام کی ضرورت، نہ بڑوں کا ادب، نہ احترام، نہ مجلس کے آداب، نہ محفل کے آداب. جو چاہیے کر لیجیے، جنت میں چلے جائیے. اب جب بچے نالائق ہو کر سامنے آتے تو کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ ہم تو ایسے لوگوں کی بھی جانتے ہیں کہ جب بچوں کو بڑے ہونے کے بعد سمجھانے کی کوشش کی تو بچہ پھٹ سے کہہ دیتا ہے تم ہی تو کہتے تھے جنت میں جائیں گے سارے، کوئی بھی گناہ کر لو. بھائی آپ ہی تو کہتے تھے کہ جو بھی گناہ کر لو جنت میں جانا ہے. تو بھی کیسی تربیت، کہے کی تربیت؟ تو یہ نسلوں کی تباہی کا باعث بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ تو ان والدین بدبخت ہیں وہ والدین کہ جو غافل رہے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف سے. کیوں؟ سب سے افضل اور سب سے بڑی معرفت ہی یہ تھی کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے، اپنے بچوں کی نگہبانی کرتے. نہیں، بچپنا پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو ادب سکھاؤ، سب سے پہلے وہ مؤدب بن جائیں. اور وہ ادب کیسے سیکھیں گے؟ زبانی نہیں. یہ لیتے جائیے، آج کچھ نہ کچھ میرے بچے ساتھ لے کر جائیں گے، ایسے نہیں بھیجوں گا ان کو. زبانی نہیں، بلکہ سکھانے والوں کے لیے کہا گیا کہ تمہاری زبان سے زیادہ تمہارا عمل ان کے لیے قابل تقلید ہوگا. اور یہ لفظ میرے منہ سے نکل گیا، تقلید. تقلید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے تقلید شروع کر دیتا ہے. یہ جملہ آپ کہیں تک لے جائیے، کوئی اس کی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے فطرتاً مقلد بن کے پیدا ہوتا ہے. کس کی تقلید کرتا ہے؟ جو اپنے گھر میں دیکھتا چلا جائے گا کرتا چلا جائے گا. ماں کی تقلید، باپ کی تقلید، نظریات کی تقلید، مذہب کی تقلید کرتا ہے، نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی فطرت میں یہ چیز ہے. تو جو ماں باپ کرتے چلے جائیں گے وہ بھی کرتا چلا جائے گا. عموماً 90-95% یہی قاعدہ ہے کہ جو ماں باپ کو دیکھتا ہے وہی کرتا چلا جاتا ہے. اچھے ماں باپ ہیں بچے بھی اچھے بن جاتے ہیں, ماں باپ کو دوسرے کاموں میں دیکھتا ہے خود بھی ویسا بن جاتا ہے. اور آج کل تو کچھ والدین خود ہی اپنے بچوں کو غلط ٹریک پہ اپنے ہاتھوں سے ڈال دیتے ہیں تباہی کے راستے میں کہ اس میں آمدنی زیادہ ادھر چلے جاؤ, یہ آمدنی زیادہ ہے. اور اب تو کوئی شعبہ محسوس نہیں رہا, اب تو ہر جگہ آمدنی دیکھی جاتی کہ کہاں آمدنی زیادہ ہے. ضروری کہ دین کے شعبے کو بچا کے رکھ لیا ہو, ممکن ہے دین کے شعبے کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہو کہ بھئی آج کل اس میں آمدنی زیادہ ادھر چلے جاؤ. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر, ہے نا. خرچہ کم ہے, خرچہ کم ہے آمدنی زیادہ ہے. خرچہ تو ہے نہیں, جاؤ بھیج دو مدرسے میں, وہ دکھائے گا معذرت کے ساتھ. علماء حق اور ان طالب علموں کی بات نہیں کر رہا, ایک فکر ہے اس کی بات کر رہا. ایک فکر یہ بھی ہے کہ خرچہ ہے ہی نہیں, آمدنی جاؤ اور بڑی آسان آمدنی ہے, محنت بھی اتنی نہیں کرنی پڑے گی. تو لہٰذا کوئی بھی شعبہ, میں نے کسی کو محسوس تو نہیں کیا نا, جتنے بھی شعبے ہیں اب اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے ماں باپ خود ادھر دھکیل رہے ہیں, تباہی کے غار کی طرف دھکیل رہے ہیں. دین کی طرف اس لیے نہیں دھکیل رہے کہ دین کا سپاہی بنے, دین کی طرف اس لیے نہیں بھیج رہے کہ دین کی تبلیغ کرے, دین کی طرف اس لیے نہیں بھیج رہے کہ ملت منتشر ہو چکی ہے اس کو جمع کر لے, دین کی طرف اس لیے نہیں بھیج رہے کہ مصیبتوں اور مسائل کا شکار ہے قوم, ان مصیبتوں اور مسائل سے باہر نکال لیں, بلکہ دین کی طرف اس لیے بھیج رہے ہیں کہ یہ پروفیشن بھی اچھا ہے, یہ پروفیشن بھی اچھا ہے. اچھا وہاں نہیں پڑھ سکتے, فیل ہو رہے ہو, ادھر چلے جاؤ, اس طرف آ جاؤ. تو ایک تربیت کا یہ بھی اندازہ ہے کہ دین ہو مگر دنیا کمانے کا ذریعہ ہو. تو جب دین دنیا کمانے کا ذریعہ بن جائے تو آپ پھر اس بات کی توقع نہیں کریں کہ دین بچے گا. دین کہاں سے بچے گا, اب تو دکانیں کھولنے والی بات ہے, دکانیں کھول کے بیٹھ جاؤ, غلط مسئلہ بتاؤ صحیح بتاؤ, غلط طلاق ہو صحیح طلاق ہو, گھر اجڑتے اجڑے عاقبت برباد ہوتی ہے ہو جائے, مال تو آ رہا ہے نا, تو یہ لوگ تو پھر عاقبت ہی برباد کریں گے نا, اپنی بھی دوسروں کی بھی, دنیا آخر سے برباد کریں گے, کیونکہ دین تو جانتے نہیں. دین ہے کیا, یہ کہ دکان کے طور پہ اپنا ہے کہ دکان کھول کے بیٹھ جاؤ. تو اس لیے نصیحت کر رہا ہوں بچوں کو کہ دین کی طرف جانا ہے اور ضرور جانا ہے, مگر کیا نیت لے کے جانا ہے کہ اپنے مکتب کی اپنے مذہب کی ان مظلوم لوگوں کی خدمت کرنی, جو اتنے مظلوم ہیں کہ لٹ رہے ہیں اور انہیں اپنے لٹنے کی بھی خبر نہیں ہے, لٹ رہے ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ لٹیروں نے کیسی نقابیں پہن رکھی ہیں چہروں کے اوپر. سرحد دے دیجیے محمد علی محمد پر. بات کہیں نکل گئے, تو پہلا مکتب پہلا مدرسہ کون سا ہے, ماں کی آغوش. ماں جو سکھائے گی بچہ تقلید کرتا ہے, مقلد ہے. ماں نے سکھایا اللہ ایک, بچے نے کہا اللہ ایک, اسے نہیں پتا اللہ ایک ہے یا نہیں, میری ماں سکھا رہی ہے. ماں نے سکھایا پنجے تن پانچ, بچے نے کہا پنجے تن پانچ. ماں نے سکھایا امام بارہ, بچے نے کہا امام بارہ. ماں نے کہا معصوم چودہ, بچے نے سیکھا معصوم چودہ. ماں نے سکھایا کربلا کے شہید 72, 72 شہید, بچے نے کہا کربلا کے 72 شہید. اور ماں نے سکھایا بیٹا یہ فلانا اداکار, بچے نے کہا فلانا اداکار. ماں نے سکھایا فلاں اداکارہ, بچے نے کہا فلاں اداکارہ. ماں نے سکھایا فلاں گانا, بچے نے گایا فلاں گانا. ماں نے سکھایا ناچ, بچے نے سیکھا ناچ. تقلید ہے کہ نہیں, صبح شام کیسے بچے حرکتیں دکھاتے ہیں اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں. کوئی اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اس کا بچہ پنجے تن کے نام اور 12 اماموں کے نام یاد رکھ رہا ہے, کوئی اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اسے ہر اداکار کا نام پتا ہے, ہر گلوکار کا نام پتا ہے, اور ہر ایک کا انداز بھی پتا ہے, ہر ایک کا گانا بھی, ہر ایک کا مکالمہ بھی ہے نا. تو پہلا مکتب کون ہے تربیت کا, ماں. اگر ماں تربیت یافتہ ہے, اہلیت رکھتی ہے, تو بچوں کی تربیت بھی ویسی کرے گی کہ نہیں تمہیں خدمت کرنی ہے, تمہیں اہل بیت کا محبت کرنے والا بننا ہے, تمہیں اس سانچے میں ڈھلنا ہے جس میں اہل بیت چاہتے ہیں. تو اہل بیت نے تربیت کا مکتب کھولا, مدرسہ کھولا, زانو پہ بٹھا کے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. میں جناب حسنین علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا, کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہا نظر آتی ہے زانو پہ, کھیل بھی رہے اپنی بیٹی سے, نام ہی زینب رکھا ہے, اپنے باپ کی زینت ہے, اپنے باپ کی رونق ہے, اس سے کھیل بھی رہے, اسے سبق بھی پڑھا رہے, جناب عباس کتنے بڑے شاگرد کہہ لیجئے، بیٹے تو اپنی جگہ، جو کچھ سیکھا کس سے سیکھا؟ بابا سے. تو علی کا سکھانا بتا رہا ہے کہ معصوم کی اولاد ہونا اپنی جگہ، لیکن اگر میں نے یہ اسکول آف تھاٹ تمہیں نہیں دیا، اگر یہ تربیت کا مکتب نہ دیا، تربیت کا مدرسہ نہ دیا، تو تمہیں معلوم کیسے ہوگا کہ بچوں کو بہادر بنایا کیسے جاتا ہے، بچوں کو دلیر بنایا کیسے جاتا ہے، بچوں کو خطرات سے نمٹنے کا عادی کیسے بنایا جاتا ہے کہ تبھی تربیت. اور تبھی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات علیہا بچیوں کو ساتھ لے کے جاتی نظر آتی ہیں دربار میں. کیوں؟ تاکہ بچیاں سیکھ لیں حق و باطل کے معرکے میں تقریر کیسے کی جاتی ہے. ہے نا خطابت؟ اپنے مجمعے میں بات کرنا اور بات ہے، مخالفین کے مجمعے میں ان کے سروں پر پرندے بٹھا دینا کوئی اہل بیت سے سیکھے، موقع تو نہیں نا. تو خطابت یہ ہے، تو بچوں کو یہ سبق لینا ہے کہ خطابت سیکھنی ہے وہ نہیں لوگوں کو خوش کرنے والی، خطابت سیکھنی ہے تو وہ، اور اس نیت کے ساتھ سیکھنی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو، جس سے رسول راضی ہو، جس سے میرا مولا راضی ہو جائے، جس سے شہزادی راضی ہو، جس سے بیوی راضی، وہ خطابت کرنی ہے کہ جہاں حق کے لیے زبان چلے بس، حق کے سوا کچھ نہیں. لہذا بچیوں کو کیوں لے کے جا رہی ہے؟ تربیت کا حصہ کہ دیکھو کیسے خطاب کیا جاتا ہے باطل کے سامنے، کیسے للکارا جاتا ہے غاصب کو، کیسے تقریر کی جاتی ہے مخالفین کے مجمع میں. نہ صرف یہ کہ سناٹا چھا گیا، اثر کی بات یہ تھی کہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، مگر خطاب ایسا تھا شہزادی کا کہ باطل کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے یا نہیں، روئے تھے کہ نہیں، دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے کہ نہیں مسجد نبوی کی. اس لیے تربیت ضروری تھی بچوں کی. تو کیسے سکھایا جائے گا؟ زبانی نہیں، عمل کے ذریعے سے بچوں کو سکھاؤ. وقت کرو کبارکم یوک کرکم شکارکم، یہ بھی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے. وقت کرو وقروں کبارکم، اپنے بڑوں کا احترام کرو. عمل کی بات کرو، زبانی نہیں، عمل کی بات کرو. ہم نے کہا نا بچے مقلد ہوتے ہیں، جو آپ کرتے چلے جائیں گے بچے کرتے چلے جائیں گے. اگر کسی کی سمجھ میں تقلید کا مسئلہ نہیں آتا تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھ لیں، کتنا غصے ہوتا ہے جب بچے اس کی بات نہیں مانتے. صلوات دے دیجئے محمد علی محمد پر، ہے نا، کتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ بچے بات نہیں مانتے، میری بات نہیں مانتا. کیوں مانے؟ آپ تو خود تقلید کے مخالف ہیں، بچہ بھی نہیں کر رہا، وہ بھی یہی سیکھ رہا ہے کہ تقلید نہیں کرنی. لیکن نہیں، فطرت میں تقلید ہے، یعنی ہر چھوٹے کو بڑے کی تقلید کرنی چاہیے. عقل کہہ رہی ہے، فطرت کہہ رہی ہے، کسی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں، کہ ہر چھوٹے کے لیے ضروری ہے کہ بڑے کی تقلید کرے. اب جب سنو سال میں یہ تقلید فطرتن لازم ہے، فطرتن واجب ہے، تو علمی مقام میں کتنی ضروری ہے کہ ہر چھوٹا ہر کم علم کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ علم والے کی تقلید کرے. سلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد کا، کہتا ہوں دیکھیے عقلی طور پہ بات سامنے آ گئی نا، تو بس کم علم کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ زیادہ علم والے کی، اور زیادہ علم والے کی، اور زیادہ علم والے کی. تو یہ عقلی مسئلہ ہے بھائی، یہ عقل کہتی ہے کہ ہر چھوٹے کو بڑے کی تقلید کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نظام آگے بڑھ نہیں سکتا، نہ گھر کا، نہ اسکول کا، نہ معاشرے کا. اسکول گھر سے چلا تقلید، اسکول میں گیا تقلید، معاشرے میں آئے گا تو تقلید نہیں، وہاں بھی تقلید، ہر میدان میں تقلید کرنی پڑے گی کہ نہیں. تو سب سے پہلا درس جو بچے نے دے دیا گھر سے کہ تقلید ضروری ہے، اپنے بڑوں سے سیکھے گا، جو بڑے کرتے چلے جائیں گے، اب ان سے آگے نکل جائے علم میں وہ اور بات، لیکن جب تک چھوٹا ہے جب تک تو تقلید کرنی ہے نا.
وَقْتَرُمْ تَبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو. کیوں؟ يُقْرَكُمْ صِغَارُكُمْ، تمہارے چھوٹے تمہارا عزت اور احترام کریں گے، تمہارا عزت احترام کریں گے تمہارے چھوٹے. جب تم کو کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ تم بڑوں کے سامنے کیسے جھکتے ہو، تو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تقلید کرتا ہے ماں باپ کی. جب یہ بڑوں کا اتنا احترام کرتے تو مجھے بھی کرنا چاہیے. اس لیے مولا کائنات ارشاد فرمانے کہ زبان سے زیادہ تمہارا عمل بچوں کی تربیت کرتا ہے. جو عمل تم انجام دو گے، بچوں کے سامنے جھوٹ بولو گے، بچے جھوٹ بولیں گے. پھر ان سے کیسے کہو گے جھوٹ بولنا بری بات، اگر کہہ نہیں سکتا تو سوچے گا تو ضرور عجیب ابا ہے، خود تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں سارا دن، مجھ سے کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنا بیٹا بری بات ہے. لیکن ابا کو بھی بچے کا جھوٹ بولنا اسی وقت برا لگتا ہے جب بچہ ان سے جھوٹ بولے. ساری دنیا سے جھوٹ بولے تو ٹھیک ہے، اور خود اس سے جھوٹ بلوائے تب بھی ٹھیک ہے. دکان میں ہو، دفتر میں ہو، کہیں ہو، دن بھر اپنے بچوں سے جھوٹ بلوایا کرتے ہیں. تو بھائی پریکٹس تو آپ خود کرا رہے ہیں بچوں کو جھوٹ بولنے کی، آپ تربیت میں اس کی جھوٹ یعنی تربیت شروع کر رہے ہیں جھوٹ کے ساتھ آپ اس کی. تو جھوٹ کے ذریعے سے تربیت شروع کی جائے گی تو اس بچے سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ معاشرے کی؟ لہذا سب سے پہلے عمل کے ذریعے، وقت کرو کبار کبارکم، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے سے بڑوں کی عزت کرو. یہ بچے کیا کریں گے؟ یوگ کرو سوارکم، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے خود بخود تمہارا احترام کریں گے. کیونکہ بچے پاک اور صاف ہوتے ہیں، بچے آلودگیوں سے پاک ہوتے ہیں، بچے سادہ ہوتے ہیں، بچے تصنع بناوٹ سے آری ہوتے ہیں. یہ تو جو جو بڑے ہوتے جاتے ہیں زمانہ ان کو خراب کرتا چلا جاتا ہے. زبان کی نیرنگیوں کو جب دیکھتے ہیں اپنے گھر میں، اسکول میں، معاشرے میں خراب ہوتے جاتے ہیں. تو ان کے بچپنی کی حفاظت کرو، ان کے بچپن میں ایسی تربیت کرو کہ جب یہ بڑے ہو کر معاشرے کے سامنے جائیں تو تمہارے لیے عزت کا باعث بن جائیں. آپ نے دیکھا نا کہ اچھے بچوں کے لیے صرف اچھے بچوں کی تعریف نہیں ہوتی، ان کے والدین کی بھی تعریف ہوتی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لہذا پہلے گھر سے شروع کرو. ماں کا کام ہے، سب سے اہم ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی ذمہ داری. جو ماں کی آغوش میں بچہ سیکھتا ہے، مرتے دم تک وہ درس نہیں بھلاتا، اس سبق کو نہیں بھلاتا. ماں کی آغوش میں جو درس لیتا ہے بچہ کبھی کو نہیں بھلائے گا. جو ماں سکھا دے گی پکا ہو جائے گا بچہ. اسکول دوسرا مکتب ہے، اور تیسرا تربیت کا مرحلہ ہے رہنماؤں کی طرف سے قوموں کی رہنمائی. اگر رہنما صحیح ہیں قوم کی رہنمائی صحیح کریں گے، اگر رہنما چور ہیں، ڈاکو ہیں، لپیرے ہیں، تو آپ کے سامنے کیا حشر ہوتا ہے بڑے بڑے ملکوں کا؟ آپ کے سامنے ہے نا ایٹمی طاقت، نیوکلیئر پاور، اسلامی دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ملک. ان چوروں، لپیروں، ڈاکو نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ رسوا کر دیا ہمیں، ذلیل کر دیا ہمیں، پوری دنیا کی قوموں کے سامنے تھرڈ کلاس قوم بنا دیا. ہمارا قصور نہیں تھا، ہم تو عزت سے جینا چاہتے ہیں، لیکن رہنماؤں نے کیا کیا ہمیں؟ پوری دنیا میں بالکل ایک تیسرے درجے کی قوم بنا کے شخصی آمریتوں نے اپنی حکومتیں بچانے کے لیے رسوا کر دیا. تو جب قوموں کے رہنما ایسے ہوں جو آپ کے سامنے ہیں، تو اتنی بڑی قوم بھی دنیا میں ذلیل ہو جاتی ہو گئی. اور اب چلا رہے ہیں، آپ دیکھیں فتح تو دیکھیے حق کی، اب چلا رہے ہیں، اب انہیں پتا چل رہا ہے کہ دشمن کون ہے، اب پتا چل رہا. اب تو میری بات آپ، میں بھی 14-15 سال سے آپ کے سامنے یہی سبق پڑھ رہا ہوں، یہی تو بتا رہا ہوں کہ کون اصلی دشمن ہے، کون اصلی شیطان ہے، یہی تو بتا رہا ہوں. اب جب پانی سر سے گزر گیا تو یہ بھی چیخ اٹھے کہ یہ چاہتا ہے، یہ ہمارے ملک میں گھسنا چاہتا ہے، یہ ہمیں حملہ کرنا چاہتا ہے. تو یہی تو ہم 30 سال سے رو رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانوں کے خط پہ نہ چلو، شیطانوں کے پیروی نہ کرو، شیطانوں کے راستے پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو جن لوگوں کے رہنما ایسے تھے جو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، آج بھی عزت کے ساتھ جی رہے ہیں کہ نہیں جی رہے ہیں؟ یہ حق کی فتح. اب کہہ رہے ہو شیطان، اگر اس وقت بات مان لی ہوتی تو یہاں تک نوبت تھوڑی پہنچی ہوتی. یہ ہے قرآن جو ہدایت کر رہا ہے کہ کھلا ہوا شیطان ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا. اب چیخ رہے ہیں، اب بلبلا رہے ہیں. کیوں؟ اب خطرہ کر پہ آ گیا, گھس گیا اندر, خطرہ ان سرحدوں کے تقریباً. اب پتہ چل رہا ہے ہم جب شور کر رہے تھے, نہیں اس وقت تم ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے. لڑوایا بھائیوں کو, بھائیوں سے لڑوایا, خوریزیاں کروائی, انہیں خوبیاں ہاتھوں نے, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, انہیں دہشت گردوں کو پھالا, اسلحہ دیا, لڑنا سکھایا, ان کی برین واشنگ کی, انہیں یہاں تک پہنچایا. آج رو رہے ہو سر پکڑ کے, وہ تو پاگل ہی, تمہیں بھی نہیں چھوڑ رہے, تمہیں بھی مار, ان کو تو پتہ ہی نہیں دنیا دنیا کا کیا ہے, دنیا کدھر ہے, کیسی دنیا, وہ تو سمجھتے مارو اور مار کے جنت میں جاؤ, جس کو بھی مارنا ہے وہ مارنا ہے کہ نہیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ شیطان کا کیا ہوا, اگر رہنما صحیح ہو تو قوموں کی رہنمائی صحیح سمجھ کرتے ہیں, اگر رہنما صحیح ہو قوموں کو دلیر بنا دیتے ہیں, بہادر بنا دیتے ہیں, شجاع بنا دیتے ہیں. جب رہنما ایسی تربیت کرتے ہیں قوم کی تو رہنما کی زبان میں بھی اعتماد پیدا ہوتا ہے, وہ بھی للکارتا ہے شیطانی طاقتوں کو دھڑلنے کے ساتھ. کیوں للکارتا ہے؟ اس لیے للکارتا ہے کہ میں اکیلا نہیں, پیچھے پوری قوم ہے. جانتا ہے نا یہ کہاں سے للکارے, ان کے پیچھے ان کے گھر والے قربانی دینے نہیں آتے. کیوں؟ کہ انہیں اعتماد دیا ہی کم قوم کو, اعتماد دیا ہی نہیں. اگر اعتماد دیتے تو قوم نکلتی نا, یہ خود اپنا اعتبار اور اعتماد کھو چکے, کیونکہ برسوں اپنی حکومتیں بچانے کے لیے اس شیطان کو اتنا راستہ دے دیا کہ وہ امر بیر کی طرح ان پر چھا گیا ہے, آگ کو پس کی طرح اس نے ان کو پکڑ لیا ہے, ہشٹپا کی طرح کہیں سے نکلنے نہیں دیتا. آپ نے دیکھا, اب تو آپ کے سامنے ہر بات کھل کے اخبارات میں میڈیا میں آ رہی ہے, اب تو خود بھی کہہ رہے ہیں, خود بھی کہہ رہے ہیں. جب ہم کہتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی, ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اصل دشمن یہ ہے, اصل دشمن کھلا ہوا دشمن یہ ہے. تو جب قوموں کے رہنما تربیت کرنے والے چور ہوں تو بیچاری قوم کیا کرے, لیڈروں کو چوری کرتے دیکھتی ہے تو کمپین بھی اسی شرط پہ چلاتی ہے کہ پیسہ دو گے تو کمپین چلائیں گے ورنہ نہیں چلائیں گے, کیونکہ تم جیت گئے یا ہار گئے بعد میں کب ملو گے ہمیں, جو دینا ہے ابھی دے دو. تو قوم کے رہنماؤں پہ بھروسہ نہیں, رہنماؤں کو قوم پہ بھروسہ نہیں. آپ کے سامنے ہے بے اعتمادی کی فضا, یہ چراغ کو اور سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا اگر میں مزید اس سے بھی زیادہ روشنی ڈال دوں, اتنی کافی ہے ہلانے کے لیے سب کو. صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر. تو سرکار یہ ہے, تو تین مرحلے تربیت کے ابھی ہم نے ماں سے شروع کیا ہے, کیونکہ روزانہ اشارے اس لیے دے رہے ہیں, اور بہرحال مجھے خوشی ہے کہ بچے اور جوان جن کے لیے میں نے موضوع شروع کیا ہے وہ اچھی تعداد مجھے نظر آ رہے ہیں, اور بزرگ تو بہرحال میری حوصلہ افزائی کے لیے آتے ہیں, ورنہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سارے مسائل کو. مگر میں نے یہاں سے بات کو شروع کیا, تینوں مرحلے بتائے, ان پہ تفصیل سے بات کرتے چلے جائیں گے. ایک ہوتا ہے گھر, ایک ہوتا ہے مکتب, ایک ہوتے ہیں قوم, معاشرہ, رہنمائی کرنے والے قوم کے رہنما. پہلے مرحلے میں ماں باپ رہنمائی کرتے ہیں, دوسرے مرحلے میں استاد رہنمائی کرتا ہے, استاد, اور تیسرے مرحلے میں رہنما, یہ قوم کے رہنما مذہبی ہو یا سیاسی ہو کوئی فرق نہیں. اگر صحیح ہے, اگر سیاسی رہنما بھی صحیح ہو, تھوڑا سا اپنی فکر کو روشن کیجئے, وہ جو دماغوں کو بند کر دیتے ہیں نا, میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچوں کے جوانوں کے دماغ بند رہے, ضروری نہیں, ممکن ہے کہ مذہبی رہنما نہ ہو مگر مخلص ترین ہو اپنی قوم کے ساتھ. یہ نیلسن مینڈیلا کیا ہے, کیا ہے نیلسن مینڈیلا؟ کوئی مولوی تو نہیں, کوئی روحانی تو نہیں, لیکن سنسیئر ہے, مخلص ہے اپنی قوم کے ساتھ. جب مخلص ہے اپنی قوم کی کشتی کو کیسے نکال کے لے گیا, عدم تشدد کی بحری چلا کے نکال کے لے گیا. مہاتیر محمد کوئی مولوی تو نہیں, لیکن کس طرح اس نے سامراج کے معاشی ہتھ کنڈوں کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا. یہ ماؤ ہو, خیر اب ہمیں کمیونزم سے دلچسپی نہیں, لیکن اس زمانے میں جس زمانے میں یہ تحریکیں چلی, تو چیئرمین ماؤ اپنی قوم کا مزاج دہندہ بنا کہ نہیں بنا؟ کیونکہ سنسیئر ہے, مخلص ہے قوم کے ساتھ. تو پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ مخلص. اگر رہنما مخلص ہو, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے مذہبی, اگر مخلص ہوگا اپنی قوم کی کشتی کو منڈھار سے نکال کے لے جائے گا, مخلص نہیں ہوگا تباہ کر دے گا قوم کو بھی خود بھی تباہ ہو جائے گا. اور ترس رہے ہوں گے لوگ کہ کوئی تو ہوتا جو راستہ بتاتا، کوئی تو ہوتا جو بول ہی دیتا، اب تو بولنے میں بھی پتہ نہیں کیا موت آتی ہو لوگوں کو. ایسے ایسے بھی سیاسی رہنما ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے کہ جو بولتے بھی نہیں مسائل پہ، اتنے سارے واقعات ہو کو بولنے کی بھی زحمت نہیں کرتے. وہ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. تو قوموں کی تربیت، یہ کیوں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں کہ جتنی میری آواز ہے اتنی بھی بات تو کر سکتا ہوں نا، یہاں تک میری آواز جا سکتی، یہاں تک بات کر رہا ہوں. اور اس کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ آنے والے بچے جو ہمارا کل ہیں یہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ان کی آواز میں اتنی طاقت دے دے گا، مجھے یقین ہے کہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کی تعبیر بن جائیں گے. یاد رکھیے، یا علی یا علی. یہ بچے اور جوان جب نعرے لگاتے ہیں مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے. اس تقریر پہ خاص طور پہ جب جو تقریر میں کر رہا ہوں جس طرح کی، کہ کچھ لوگوں کو اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سو رہے ہیں مگر مجھے کوئی شکایت ان سے نہیں ہوتی، بے شک سو جائے اچھی نہیں کر رہے. سلوات دیجیے ایک بار اور محمد والے محمد پر. یہ ہمارا کل ہے. یہ بچے دیکھیے، قوموں کی جنگیں چند دنوں کی، چند مہینوں کی، چند سالوں کی نہیں ہوتی. بعض اوقات تو یہ لڑائیاں صدیوں تک چلتی، صدیوں تک. تو جلد بازی کیسی، جلدی کس بات کی؟ جو ہو چکا ہو گیا نا، ہو رہا ہے دیکھ رہیں گے، دیکھ لیں گے. بھائی آگے کے لیے تو بیج بوتے جاؤ نا، بیج بوتے جاؤ. خود غرض نہ بنو کہ جو ملنا ہے اپنی زندگی میں مل جائے. اگر اپنی زندگی میں ہی منصب نہیں ملا تو پھر فائدہ کیا ہوا تحریک چلانے کا؟ نہیں، یہ اسلامی تربیت کا تقاضا ہی نہیں. اسلامی تربیت کہتی ہے کہ آدم والا کام کرو، آدم کے پودے کو پانی دیا نوح نے، جناب نوح کے پودے کو پانی دیا جناب ابراہیم نے، تحریک آگے چلتی رہی نا. سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے رہے اور یہاں تک کہ گلشن تیار ہوا، اور جس کے لیے تیاری کی تھی ہزاروں سال تک انبیاء نے تحریکیں چلائیں، میدان ہمارا کیا کس کے لیے؟ کہ وہ انسانیت کا نجات دہندہ آ جائے جس کا نام محمد عربی ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد ہے. بس اب ہمیں بھی مومنٹ چلانی ہے، ہمیں بھی تحریک چلانی ہے، جگہ جگہ بیج بونے ہیں. اپنی زندگی کا مسئلہ نہیں، بیج بو جاؤ. جو خدا کی راہ میں بیج بو کر جائے گا، جو دین کے لیے کام کر کے جائے گا، تو سنت الہی یہ ہے کہ صدیوں گزر جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، کبھی پروردگار عالم ان کے کام کو ضائع نہیں کرتا، کبھی ضائع نہیں کرتا. بیج بو کے جاؤ. ہماری زندگی میں نہ صحیح، آنے والے اور آگے بڑھائیں گے، ان کے بعد والے اور آگے بڑھائیں گے. کیوں؟ ہمیں بھی تو گلشن تیار کرنا ہے، ہمیں بھی تو کسی آنے والے کے لیے زمین ہموار کرنی ہے، ہمیں بھی تو کسی محمد کے لیے لشکر بنا کے دینا ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آ گئی؟ اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا، مگر ایک آنے والا محمد آئے گا نا. کوئی پیغمبر یا رسول تو نہیں آئے گا، لیکن ایک محمد آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پھر ہمارا کام کیا؟ بڑے حوصلے سے، بڑے سکون سے، بڑے عزم کے ساتھ یہ سوچ کر کہ کیا ہوا کام کبھی ضائع نہیں جاتا، اللہ کی راہ میں بڑھایا ہوا ایک قدم بھی آگے ہی ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. گھبراؤ مت، حوصلہ مت ہارو، کام کرتے چلے جاؤ، بیج بوتے چلے جاؤ. اور میرے مولا کا بھی قول ہے کہ قدم قدم پر بیج بوتے جاؤ، ایک دن پورا باغ لگا ہوا پاؤ گے، پورا باغ لگا. اب ضرورت ہے اس بات کی، اللہ اب ضرورت ہے اس بات کی. اب ایسے کام کیا، اپنے بچوں کو ضائع نہ کیا جائے. ہمیں تو کشمکش مر گئے بے اماں ہی ملی، انہیں تو جاگتی جیتی حیات مل جائے. کوئی تو انہیں زندگی کا راستہ بتائے نا کہ زندگی ہے کیا، کیسے چلنا ہے. تقدیر بدلنے والے ہو تم، تاریخ کا رخ موڑنے والے ہو. انسانی عزم تقدیر کے لکھے ہوئے کو بدل دیتا ہے. یاد رکھا یہ اصول ہے، انسانی عزم مقدر کو بدل دیتا ہے. یہ انسانیت تو ایسا بننا ہے. اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے تمہیں، ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے دنیا کی قوموں میں، دنیا کے سامنے بے بخت لوگوں کی طرح جینے کے لیے پیدا کیا ہے یا نہیں؟ ہر انسان اگر اپنی جگہ یہ سوچے کیوں نہیں، میں کیوں نہیں، آخر وہ دستک دینے والا میں کیوں نہیں بنوں، انتظار کیوں کیا جائے، میں خود کیوں نہیں ہو سکتا. سیل کے اترنے کا انتظار سب کو ہے، سیل کے اترنے کا انتظار سب کو ہے، بند سیل کے آگے باندھتا نہیں کوئی. بھل باندھنے والے بنو. کل ہواؤں کو ہم نے اہمیت نہیں دی تھی، اب کے بار آندھی میں گھر بچا نہیں کوئی. بس زمانہ کچھ کہہ رہا ہے، انتظار نہ کرو کہ سیل اترے طوفان ٹل جائے تو کچھ کریں گے، نہیں، اس طوفان کو روکنے والے بن جاؤ، اس سیل کے سامنے بند باندھنے والے بنو. کیوں نہیں تم، کیوں نہیں حضرت نہیں، ہلاک امرو، وہ شخص ہلاک ہو گیا، چاہے وہ شخص ہو چاہے وہ قوم ہو، ہلاک ہو گیا. من لم یعرف قدرہ، جس نے اپنی قدر و قیمت ہی نہیں پہچان. آپ کو معلوم ہے آپ کی قدر و قیمت کیا ہے بابا؟ آپ ہی ہو سکتے ہیں نا تقدیریں بدلنے والے. جیسا اپنے آپ کو پہچانو، افضل معرفت ہے معرفت الانسان نفسہ، سب سے بڑی معرفت یہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے. یہ بھی بولا کا قول ہے نہج البلاغہ، سب سے بڑی معرفت، سب سے بڑی شناخت اپنے آپ کو پہچاننا ہے. معرفت الانسان نفسہ، اپنے نفس کو پہچاننا. مکمل کر دوں بات، وہ قول مولا کا جواب اور پیغمبر کی حدیث یہ جو سنتے چلے آ رہے ہیں، من عرف نفسا عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. یعنی یہ انسان اتنا عظیم ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو پہچان لے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. متکبر نہ بن جائے. بات کو جہاں چھوڑ رہے ہیں، کل یہاں سے آغاز کریں گے، اب یہاں پہ ہم نے بات کو ختم کیا کہ سب سے پہلی بات اپنے آپ کو پہچانا تو صحیح، کیوں نہیں آپ کیوں نہیں، دوسرا کیوں ہم میں ہی وہ تقدیر بدلنے والا کیوں نہ ہو اس ملک کی، اس قوم کی، ان لوگوں کی جنہیں 60 سال سے مسلسل لوٹ رہے ہیں، مختلف لبادوں میں لوگ آ کے، کیوں نہیں ہم، کیوں نہیں. لہذا حالات کا بھی تقاضا ہے، قومی تقاضا بھی ہے، ملکی تقاضا بھی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا. ہمیں حکمرانوں سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ ملک ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے. کوئی للکارنے کی قوت رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو، ہمیں للکارنا آتا ہے، ہم بتائیں گے کہ کیسے للکار باطل طاقتوں کو. وقت تو آنے دیجیے، ابھی وقت آنے دیجیے. وہ اپنے حساب کتاب کرتے ہیں، قدرت اپنے حساب کتاب چلاتی ہے. کر دیں گے، پہلے بھی ان کے کیلکولیشن غلط ہو گئے، بڑے حساب کتاب سے آئے تھے حملہ کرنے کے لیے لبنان پہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. کریں گے بات اللہ کریں گے، اس پہ بات کریں گے، زندگی نہیں کریں گے، ابھی 8 دن. لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے، آتا ہے تو بس پتہ نہیں کیا کیا میرے دل و دماغ میں آ جاتا ہے. بڑی مشکل سے میں نے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے کہ نہیں بھائی کچھ کل کے لیے، اگر زندگی رہی تو بچا کے رکھو. ایک اشارہ تو دے دیا میں نے، اشارہ تو دے دیا کہ وہ اپنا حساب کتاب کرتے ہیں، قدرت اپنا حساب کتاب کرتے ہیں. یزید اپنا حساب کتاب کر رہا ہے اور ٹھیک ہے اپنی جگہ، اپنی جگہ ٹھیک ہے. کیوں؟ اس وقت کا میڈیا اس کے ساتھ ہے، پروپیگنڈا ٹیمیں اس کے ساتھ ہیں، تبلیغات کرنے والے لوگ، جھوٹی سچی باتیں پھیلانے والے لوگ اس کے ساتھ ہیں. پورا معاشرہ اس کے کنٹرول میں ہے، ہر اسلامی شہر میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور جیسا نتیجہ وہ چاہتا ہے ویسا مل رہا ہے، یعنی لوگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، نواز رسول کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، ہر چیز اس کے حساب کتاب کے مطابق چل رہی ہے، چل رہی ہے نا، جو پلاننگ کی ہے اس نے اس پلاننگ کے تحت چل رہا ہے، بھائی وہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے نا، کرنے نہیں ہے کہ اس نے پلاننگ، اور اس میں کامیاب رہا، آخر تک کامیاب رہا، واقعی کربلا کے بعد تک وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں کامیاب، وہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا، اور اس کی پلاننگ کو دیکھتے ہوئے نواز رسول اپنی پلاننگ کر رہے تھے، اس کی منصوبہ بندی کو دیکھتے ہوئے فرزند زہرا اپنی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اپنا پلان بنا رہے تھے، اب یہ تو حسین جانتے ہیں کہ اس کی منصوبہ بندی ہے شخصی حکومت کے لیے، اس کی منصوبہ بندی ہے صرف اپنے تخت کو بچانے کے لیے، اور میری منصوبہ بندی ہے قیامت تک کے لیے دین بچانے کے لیے، اس کی منصوبہ بندی ہے چند دنوں کی حکومت کے لیے، میری پلاننگ ہے قیامت تک دین بچنا ہے، تو بتائیے کس کی پلاننگ کامیاب ہوئی، کون جینا، اگر قیامت تک دین بچا ہے تو حسین کی منصوبہ بندی کامیاب، اگر دین مٹ جائے تو وہ کامیاب، تو وہ اپنی منصوبہ بندی میں بظاہر کامیاب رہا، لیکن حسین کی منصوبہ بندی کیسی تھی کہ یزید یہی سمجھتا رہے کہ میں حسین کو گھیر رہا ہوں، اسے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح سے حسین نے اسے کربلا میں گھیرا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کس نے گھیرا ہے، اس نے حسین کو گھیرا یا حسین نے اسے گھیرا، کہ اب قیامت تک بھاگنے کی کوشش کرے گا کربلا سے، کربلا بھاگنے نہیں دیتی یزید کو، تو آپ نے دیکھا، تو یہ منصوبہ بندی ہے جو الہی منصوبہ بندی ہے، جو چند دنوں کے لیے نہیں ہوتی، پر جب یہ منصوبہ مکمل ہو گیا تب حسین چلے مدینے سے، اور کس انداز میں چلے ہیں مدینے سے، بھرا پورا گھر، معلوم ہے کہ کہاں جا رہا ہوں، معلوم ہے کہ کیوں جا رہا ہوں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود حسین عورتوں کو بھی بچوں کو بھی بوڑھوں کو بھی سب کو لے کر گئے، کیوں، یہاں بھی پیغام ہے، کربلا میں ایک مدرسہ تربیت کا کھولنے کے لیے، بتانے کے لیے، اگر یہ بچے نہ ہوئے، یہ خواتین نہ ہوئی، تو میری تربیت کا یہ رخ سامنے کیسے آئے گا، جو تربیت میں نے کی ہے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی وہ تربیت کا رخ کیسے سامنے آئے گا، لہذا ان سب کو لے کر حسین چلے مدینے سے، اور عجیب انداز ہے، بس اب مصائب کی منزل آ گئی، اب ایک دو جملے کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا کہ بیویوں کے جذبات کا کیا عالم ہوگا جب مدینے سے چلنے کی تیاری ہو رہی ہوگی، روضہ رسول سے کیسے رخصت ہوئی ہوں گی بیبیاں، اور خاص طور پہ ثانیہ زہرا اپنی ماں کی قبر سے کیسے رخصت ہوئی ہوں گی، اور جبکہ یہ جانتے ہیں حرم کہ جب واپس آئیں گے تو ہمارا کوئی بھی جوان ہمارے ساتھ نہ ہوگا، سب کو علم ہے یہ جتنے جوان ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ان میں سے ایک بھی واپس آنے والا نہیں ہے، اس عالم میں جا رہے ہیں، لیکن بہرحال مدینہ ہے نا، مدینہ اہتمام کر دیا گیا، مدینے میں پورا اہتمام ہے پردے کا، گلیوں میں قناتیں لگا دی گئی، میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہیں نا، میری بچیاں سن رہی ہیں، یہ سیدانیاں سن رہی ہیں، یہ سیدزادیاں سن رہی ہیں، اپنی سیادت کی حفاظت کرو، اللہ نے تمہیں یہ منصب دیا ہے سیدزادی ہونے کا، مومنہ ہونے کا، بس اتنا اشارہ کافی ہے اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں اور بچیوں کے لیے، قناتیں تان دی گئی، قناتیں لگا دی گئی، اور ہر محرم آ کر اپنی ماں کو بہن کو یا بیوی کو سوار کرا رہا، اور جب ثانیہ زہرا کے سوار ہونے کا وقت آیا، سب ہاشمی جوان، زینب کے سب بھائی صف بستہ کھڑے، بیٹے بھتیجے، قاسم علی اکبر جیسے بیٹے بھتیجے جنہیں پالا ہے زینب، سب تیار ہیں کہ اب زینب کے سوار ہونے کی باری، اور منظر کشی جو علماء نے کی ہے مجھے اس منظر کا بیان کرنے کا ایک عجیب ہی کہنا چاہیے کہ میں عجیب ہی کیف محسوس کرتا ہوں محبت کا بھائی اور بہن کی کہ اس انداز یہ انداز تھا جناب عباس کا کہ جب ثانیہ زہرا ناقے کے قریب آ گئی پالان پہ سوار بھی تو ہونا ہے نا پالان پہ سوار بھی ہونا تو عباس نے اپنے ہاتھوں کی سیڑھی بنائی یہ جو اپنے آپ کو غلام کہتا ہے اولاد زہرا کا عباس اس نے اپنے ہاتھوں کی سیڑھی بنا کے ثانیہ زہرا کو سوار کرا عالم یہ ہے جناب عباس کا کہ قافلہ جب چلا ہے مدینے سے تو ہر طرف عباس ہی عباس نظر آتے تھے کیوں چاروں طرف پہرا جو دے رہے ہیں دوڑ دوڑ کر سوار ہیں اپنے گھوڑے پر اور چاروں طرف چکر لگا اور کتنے ناز سے دیکھتی ہوگی بہن اپنے اس بھائی کو یہ قافلہ کربلا پہنچا ابھی معلوم نہیں کہ یہ کربلا ہے حسین جانتے ہیں کہ یہی کربلا ہے لیکن ابھی بتایا نہیں کسی کو کہ یہ کربلا ہے سواریاں رک گئی حسین کے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا حسین نے اپنی سواری بدل لی وہ بھی آگے نہیں بڑھی تیسری چوتھی پانچویں سات سواریاں بدلی مگر کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی جناب سید الشہداء نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے بتایا گیا بنی اسد کی ہے پہلا یہ اصول دیکھا آپ نے آج تک حسین کی زمین ہے کربلا حسین نے دوسرے کی زمین پہ جنگ نہیں کی بلاؤ بنی اسد کے لوگوں کو پورا قبیلہ جمع ہو گیا ماں دوڑتے بچے کہ فرزند رسول تشریف لائے ہیں پورا قبیلہ خوشیاں مناتا ہوا جمع ہو گیا استقبال کے لیے کہ فرزند رسول آئے لیکن آنے کے بعد کہتے ہیں کہ فرزند رسول جتنی جلد ہو سکے آپ اس زمین کو چھوڑ دیجیے یہاں سے چلے جائیے پوچھا حسین نے کیا نام ہے اس زمین کا کسی نے آگے بڑھ کر بنایا بتایا اصل نام نہیں بتاتے جو نام متروک ہو چکے ہیں جو نام پرانے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فرزند رسول اسے نینوا کہتے ہیں اور کوئی نام ہے پھر اصل نام چھپاتے ہیں ماریا شت فرات اور پتہ نہیں کیا کیا اور حسین ہے کہ پوچھتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی نام اور کوئی بھی نام آخر متعدد نام بتانے کے بعد کسی نے کہا کہ فرزند رسول اسے کربلا بھی کہتے ہیں یہ کربلا بھی بس یہ نام سنا آپ اپنی سواری سے اترے یہ جملہ کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون بس ہماری منزل آ گئی اب ہم کہیں نہیں جائیں گے خدا کی قسم مجھے اسی زمین کی خبر دی گئی ہے یہی ہمارے خیمے نصب ہوں گے یہی ہماری سواریوں کی جگہ ہے یہی ہم قتل کیے جائیں گے یہی ہمارے مزار بنیں گے اور یہی سے ہم قیامت کے دن اٹھا لیے جائیں گے اب یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ فضہ دوڑی دوڑی پہنچی شہزادے ثانیہ زہرا نے طلب کیا ہے سلام بھیجا ہے ثانیہ زہرا نے آئے حسین محمل کے پاس سواری کے پاس ناقے کے پاس بہن تڑپ کر کہہ رہی ہے بھائی جتنا جلدی ہو سکے یہ زمین چھوڑ دیجئے جب سے یہاں سواری آئی قافلہ رکا ہے میرا دل قابو میں نہیں ہے اے بھائی مجھے اس ہوا سے اس مٹی سے اس فضا سے تیرے خون کی بو آ رہی ہے سر جھکا لیا حسین نے سر جھکا کے کہا زینب اب ہم کہیں جانے والے نہیں یہی منزل زینب یہی منزل ہے یہی وعدہ گاہ اسی جگہ کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے واپس پلٹ بنی اسد کے لوگ جمع ہیں ان سے کہا کہ اس زمین کا سودا کرو مجھے اس زمین کو بیچ دو وہ کہتے ہیں فرزند رسول ہم آپ کو یوں ہی ہبا کرتے ہیں ہم یہ زمین ویسے ہی دیتے ہیں کہا کہ نہیں میں خریدنا چاہتا ہوں میں زمین تم سے لینا چاہتا ہوں قیمت طے ہوئی اور جو روز کی قیمت تھی یعنی اس دور کی جو معروف قیمت تھی 60,000 درہم میں وہ زمین حسین نے خرید لی، پیسے دے دی، زمین خرید لی. زمین خریدنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ زمین تمہیں ہبہ کرتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں 3 شرطوں کے ساتھ، میری 3 باتیں ماننا اور یہ زمین تمہاری ہے، جب تک میں رہ رہا ہوں میری، اس کے بعد یہ تمہاری ہے، مگر 3 باتیں. تو فرزند رسول ارشاد فرمائی کہ دیکھو ہم کچھ دنوں کی بات ہے، ہم سب قتل کر دیے جائیں گے، ہم قتل کر دیے جائیں گے. اس کے بعد ہمارے چاہنے والے آئیں گے، ہماری قبریں بنیں گی. 3 باتیں ہماری مان لینا، اس پہ عمل کرنا ہمیشہ، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی نصیحتیں وصیتیں کرتے جانا، وصیتیں کر کے جانا ہماری ان 3 باتوں کے معاملے میں. دیکھو ایک پہلی بات تو یہ کہ زمین پہ کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا، آج تک کھیتی باڑی نہیں ہوتی، حسین کی زمین ہے نا اپنی. اگر دوسرے کی زمین پہ یہ جنگ ہوتی تو کوئی بھی بعد میں اپنا حق جتاتا، حسین کی زمین ہے، میری زمین ہے، اس پہ کھیتی باڑی نہ کرنا، زراعت نہ کرنا اس پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے، ہماری قبروں کی نشاندہی کرنا، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا، 3 دن تک انہیں مہمان رکھنا. یوں ہی تو ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے نا، ہم آج رو رہے ہیں حسین کو، ہم آج ماتم کر رہے ہیں فرزند زہرا کا. حسین نے ہمیں وہاں کربلا میں زمین خریدتے وقت یاد کیا، محبت یک طرفہ تو نہیں ہے نا، پہلے حسین نے یاد کیا ہے. میرے چاہنے والے آئیں گے، انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا، ہماری قبروں کے نشان بتانا. سر جھکائے کھڑے ہیں بنیا سب کے لوگ، مولا عمل کریں گے. اور 3ری شرط سنو، یہ کوفی اور شامی کا لشکر جس نے ہمارا راستہ روکا ہے، 10 محرم کو ہمیں قتل کرنے کے بعد اپنے لاشیں دفنائے گا، ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلا جائے گا. دیکھو جب یہ لشکر چلا جائے، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. تسلی نہیں ہوئی حسین کی، اپنی خواتین کو بلاؤ. خواتین جمع ہوئی، حسین ان خواتین سے کہتے ہیں کہ اگر ابن زیاد کے ڈر سے تمہارے مرد ہماری قبریں نہ بنائے تو تم پر لازم ہے کہ چادریں پہن کر آنا، تم پر لازم ہے کہ میری وصیت پر عمل کرنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. پھر بھی تسلی نہ ہوئی حسین کی، بچوں کو بلا لیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لیا، چھوٹے ہیں نا بچے، تو حسین ان کے سامنے اتنا جھکے کہ بچوں کے برابر آ جائیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں بہت پیار سے ان بچوں سے، دیکھو بچوں، اگر حاکم کے خوف سے یہ تمہارے بڑے ہمارے لاشوں کو نہ دفنائیں تو تم تو چھوٹے ہو نا، تم تو بچے ہو، کھیلتے کھیلتے آنا، اپنے ننے ننے ہاتھوں سے مٹی اٹھانا، ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. مردوں نے بھی وعدہ کیا، عورتوں نے بھی وعدہ کیا، ان معصوم بچوں نے بھی وعدہ کیا، مولا ہم آپ سے کیے ہوئے وعدے پورا کریں گے. لیکن کیا ہوا عزیزو، کیا ہوا جانتے ہیں؟ 10 محرم کے بعد اپنے کشتوں کو دفنا کے عمر سعد کا لشکر چلا گیا. کئی روز گزر گئے، 2-3 روز گزر گئے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ 12 محرم کو جب اسیروں کا قافلہ گزرا ہے تو اس وقت تک یہ لاشیں دفنائے نہ گئے تھے، مجھے نہیں معلوم. ہاں اتنے دن گزر گئے کہ اب سناٹا ہے میدان کربلا میں، عمر سعد کا لشکر جا چکا، بس شہداء کے لاشیں ہیں جو گنجے شہیدہ میں جا بجا بکھرے ہوئے، جا بجا بکھرے ہوئے شہداء کے لاشیں، بس اتنی. اور یہ جنگ دیکھی ہے نا بنی اسد کے لوگوں نے، دہشت خوف کے عالم میں، شہر میں جب کوئی خوفناک ثانیہ ہو جائے لوگوں کی حالت کیا ہو جاتی، تو بنی اسد کے لوگوں نے ایسا مارکہ دیتا ہے آسمان کے دن کا، سہم کے بیٹھے ہوئے گھروں سے نہیں نکلتے، جب کئی روز گزر گئے بیبیاں جمع ہوئی، خواتین جمع ہوئی، ارے اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب یہ کوفی اور شامی چلے گئے، ارے ہم نے وعدہ کیا ہے حسین سے، ہمارے مردوں نے وعدہ کیا ہے حسین سے، ارے دیکھو فرزند رسول کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، اپنے مردوں کو جمع کیا، ان کو غیرت دلائی، ان کی غیرت جگائی کہ ارے حسین سے وعدہ کیا تھا، وہ دیکھو بے گور و کفن لاشا پڑا ہے زہرا کے لال کا، چلو آگے بڑھو اس لاشے کو دفناؤ، مردوں نے گھروں میں بٹھا دیا، خواتین کو خبردار، ارے ابھی دیکھا نہیں کیا ہوا، کیا چاہتی ہو بیوہ بنا دی جاؤ، کیا چاہتی ہو تمہارے بچے قتل کر دیے جائیں، یہ زمانہ نہیں گھر سے باہر نکلنے کا، مایوس ہو گئی خواتین کیا کریں، پھر وصیت یاد آئی کہ اگر مرد تیار نہ ہو تو تم نکلنا، سروں پہ چادریں ڈالی، بچوں کو جمع کیا، اور بچوں کو جمع کر کے کہتی کہ تم نے بھی تو وعدہ کیا ہے، تم سے بھی تو بیعت لی ہے حسین نے، تم سے بھی تو بیعت لی ہے حسین نے، چلو ہماری مدد کرو، ہمارے ساتھ چلو، زہرا کے لال کا لاشا دفنانا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کدال بیلچے ہاتھوں میں لیے، اپنی ماؤں کے ساتھ جب قبیلے سے نکلے، مردوں کی غیرتیں جاگ اٹھی کہ ارے اگر ہماری عورتیں میدان میں جا کر لاشیں دفنائیں گی تو اس سے بڑی کوئی موت نہیں ہو سکتی، یہ تلوار کی موت سے بھی زیادہ ذلت کی موت ہے، دوڑے اپنے ہتھیار سجا کے، اپنی عورتوں کے ہاتھ پکڑ کے گھروں میں بٹھایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی میں تم گھروں سے نکل جاؤ اور میدان میں جا کر لاشیں دفناؤ، دنیا کیا کہے گی، ہماری غیرتوں کو گوارا نہیں، ہائے سید سجاد، ہائے میرا بیمار امام، ہائے حسین کا بیٹا، ارے کس طرح سے گزر رہا تھا، گلے میں توکے خاردار، ہاتھ پیروں میں زنجیریں، ہتھکڑیاں بھیڑیاں، باپ کا بے گور اور کفن لاشا پڑا ہے، آخری دم تک سید سجاد کو یہ دکھ رہا ہے، اس بیٹے پر وائے ہو، اس بیٹے پر، اس جوان بیٹے پر جس کا ابا، جس کے بوڑھے باپ کا لاشا بے گور اور کفن پڑا ہو اور اسے اپنے بابا کے لاشے کو دفنانے کی ہو